السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان,
افغانستان میں داعش اور تحریک طالبان پاکستان کا گٹھ جوڑ باعث سے تشویش ہے, پاکستانی وزارت خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
حکومت سے دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے وضع کردہ قومی لائحہ عمل کا جائزہ اور سنجیدگی سے عمل درآمد کرنے کے مطالبات. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
لاہور میں چیرنگ کراس پر ہونے والے خود کش دھماکے کے ایک روز بعد بھی فضا سوگوار. صوبائی وزیر قانون کہتے ہیں کہ حملہ آور کا سر مل گیا ہے, اور دہشت گرد تنظیم نے حملہ آور کی جو تصویر جاری کی ہے یہ سر اس سے مشابہت رکھتا ہے. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان, تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اور جھڑپ, 3 بھارتی فوجی ہلاک, 10 زخمی, ایک جنگجو بھی مارا گیا. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل, تفصیلات ذرا دیر بعد.
پاکستان کا لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے اپنے 3 فوجیوں کی ہلاکت پر بھارت سے شدید احتجاج. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں, امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن نے ان خبروں کے بعد کہ انہوں نے امریکہ میں روسی سفیر کے ساتھ اپنے رابطوں کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کو گمراہ کیا تھا, استعفیٰ دے دیا ہے. روس اس ہفتے ماسکو میں ایک کانفرنس منعقد کر رہا ہے جس میں خطے کے کلیدی ممالک افغانستان میں جاری تنازع کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. شامی باغیوں نے پیر کے روز اس شعبے کا اظہار کیا کہ وہ اس ہفتے روس کی پشت پناہی میں قزاقستان میں منعقد ہونے والے مذاکرات میں شریک ہوں گے. اور عراقی فضائی فوج نے داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کے گھر پر فضائی کارروائی کی ہے. اس وقت وہاں اس کے کمانڈروں کا اجلاس ہو رہا تھا, لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ آیا وہ خود ہدف بنا یا نہیں. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے سب سے گنجان آباد صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پیر کی شام ہونے والے مہلک خودکش بم دھماکے میں مرنے والوں کا سوگ صوبے بھر میں منگل کو سرکاری طور پر منایا جا رہا ہے, جبکہ پنجاب بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے. پیر کو مرکزی شہر لاہور میں مال روڈ پر چیرنگ کراس کے علاقے میں خودکش بم حملے میں 2 اعلی پولیس افسران سمیت 13 افراد ہلاک اور 75 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. دھماکے کے وقت دواساز کمپنیوں اور میڈیکل اسٹورز کے ملازمین صوبائی حکومت کی طرف سے نافذ کیے گئے ایک نئے قانون کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مبینہ خودکش بمبار کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی, اور اس کے اعضاء کو جینیاتی تجزیے کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے. پاکستان کی فوج نے بتایا ہے کہ متنازع علاقے کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 3 پاکستانی فوجی موت کا شکار ہو گئے ہیں. پیر کی شام فوج کے شعبے تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق لائن آف کنٹرول پر پاکستانی کشمیر کے ضلع بھمبر کے تھوپ سیکٹر میں بھارتی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کی. مرنے والے پاکستانی فوجیوں میں نائک غلام رسول, نائک عمران ظفر اور سپاہی امام بخش شامل ہیں. بیان کے مطابق پاکستانی فوج نے جوابی فائرنگ کی, جس میں حکام کے بقول لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب بھارتی فورسز کا بھی جانی نقصان ہوا, تاہم ان کی تعداد کے بارے میں بیان میں تفصیل فراہم نہیں کی گئی. بھارت کی طرف سے اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان کی ایک اعلی سفارتکار تہمینہ جنجوا کو وزارت خارجہ کا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے. وہ ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون ہیں جو یہ منصب سنبھالیں گی. دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے اس تقرری کی منظوری دے دی ہے, اور تہمینہ جنجوا آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں یہ عہدہ سنبھالیں گی. پاکستان نے کہا ہے کہ عراقی دہشت گرد گروپ داعش خورستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان رابطے اور تعلق ہمارے لیے گہری تشویش کا باعث ہے. وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں خطے کے استحکام کو درپیش اس ابھرتے ہوئے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور افغانستان میں شدت پسند تنظیم داعش خراسان کے درمیان گٹھ جوڑ ملک کے لیے گہری تشویش کا سبب ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے دفتر سے پیر کی شب جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ خطے میں ابھرنے والے نئے عناصر سے نمٹنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے قریبی تعاون اور اعتماد چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ دوسروں پر انگلی اٹھانے اور الزام تراشی کسی طور بھی سود مند نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ افغانستان میں ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے گزشتہ ہفتے امریکہ کی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے سامنے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ پیچیدہ تعلقات سے متعلق ایک مکمل جائزے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان میں موجود شدت پسند تنظیم داعش میں شامل بیشتر جنگجوؤں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری بیان میں امریکہ کی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے اجلاس کے دوران ہونے والی بحث کے بعض نکات پر مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ جنرل جان نکلسن نے امریکہ کی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں اب بھی حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان کی پناہ گاہیں ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکہ کی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے بعض اراکین کی طرف سے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف خوش آئند ہے، لیکن دہشت گردوں کی پناہ گاہوں سے متعلق الزامات پر پاکستان کو مایوسی ہوئی۔ بیان میں کہا گیا کہ افغان سرحد کے قریب پاکستان کے قبائلی علاقوں میں حالیہ کاروائیوں میں دہشت گردوں کے خلاف نمایاں کامیابیاں ملیں اور پاک افغان سرحدی علاقے میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ کامیابی تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کے سبب ملی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے سینئر عہدیدار اور اراکین کانگریس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جا کر خود صورتحال اور وہاں درپیش چیلنجوں کو دیکھ چکے ہیں۔ تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں داعش یقیناً پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور ان کے بقول دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تینوں ممالک افغانستان، پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون ضروری ہے۔
دیکھیں، یہ جو تینوں ممالک کی آپس میں ہم مہنگی ہونا یا ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہونا ضروری ہے، افغانستان کے پیس کے لیے بھی اور اس خطے کے سلامتی کے لیے بھی اور اس سے زیادہ امریکن انٹرسٹ کی پروٹیکشن کے لیے بھی۔ ان دونوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن سپورٹ نہیں کر رہا، بیسیکلی ایشو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی لمیٹیشن شو کی ہوئی ہے اور اب کہیں نہ کہیں لیا کے ایک پوائنٹ پہ آنا پڑے گا، ورنہ یہاں پہ یہ کانفلکٹ کنٹینیو کرے گا۔
قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں کہ تینوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی اور اعتماد سازی کی بدولت دہشت گردوں کے خلاف کوششوں کو تقویت ملے گی۔
ذمہ داری سب کی بنتی ہے، افغانستان کی بھی بنتی ہے، پاکستان کی بھی بنتی ہے، باقی ممالک کی بھی بنتی ہے۔ یہ ابھی جب افغانستان میں زیادہ یہ واقعات رونما ہوں تو وہ الزام تراشی اس طرف کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ جب تک ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور یہ جو اریٹنٹس ہیں اس کو دور نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔
وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی برادری کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 60,000 پاکستانیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا، جبکہ ملک کی معیشت کو لگ بھگ 118 ارب ڈالر کا نقصان بھی ہوا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا اور امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس کے درمیان ٹیلی فون پر رابطے میں بھی خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ مقصد کے حصول کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان مختلف سطحوں پر رابطے جاری رکھنے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن نے ان خبروں کے بعد کہ انہوں نے امریکہ میں روسی سفیر کے ساتھ اپنے رابطوں کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کو گمراہ کیا تھا، استعفیٰ دے دیا ہے۔ فلن کا استعفیٰ ٹرمپ انتظامیہ کے وجود میں آنے سے تقریباً ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں سامنے آیا ہے، جسے مبصرین صدر کی اعلی مشاورتی ٹیم کے لیے ایک دھچکا قرار دیتے ہیں۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے معتمد ترین ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں جو صدارتی مہم کے دوران بھی پیش پیش رہے، لیکن ان کے روس کے ساتھ رابطوں پر دیگر اعلی مشیروں کو تحفظات بھی رہے ہیں۔ فلن نے ابتدائی طور پر ٹرمپ کے مشیروں کو بتایا تھا کہ انہوں نے انتقال اقتدار کے زمانے میں روس پر امریکی پابندیوں سے متعلق روسی سفیر کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ بظاہر فلن کی طرف سے فراہم کردہ معلومات پر انحصار کرنے والے نائب صدر مائک پینس ان کے اس موقف کی تائید کرتے رہے ہیں۔ بعد ازاں فلن نے وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کو بتایا تھا کہ شاید انہوں نے روسی سفیر سے پابندیوں کے بارے میں بات کی ہے۔ اپنے استعفے میں فلن کا کہنا تھا کہ تیزی سے رونما ہونے والے واقعات پر انہوں نے نائب صدر پینس کو اپنے روسی رابطوں سے متعلق نامکمل معلومات کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ امریکی سینٹ نے پیر کے روز وال اسٹریٹ کے سابق سربراہ اسٹیون منوچن کے وزیر خزانہ کے عہدے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ انہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نامزد کیا تھا۔ منوچن کو 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے کامیابی حاصل ہوئی۔ اپنی تصدیق کے فوراً بعد اوول آفس میں ایک تقریب میں نائب صدر مائک پینس نے منوچن سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ صدر ٹرمپ بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ ان کے تصدیق کے لیے ہونے والی سماعت کے دوران اپوزیشن ڈیموکریٹس نے بار بار یہ معاملہ اٹھایا کہ منوچن کو دور سربراہی میں کیلیفورنیا کا بینک ناکام رہا، جس نے ہزارہ مکان مالکان کے گھر سن 2008-09 کے مالی بحران کے دوران فور کلوز کیے۔ سینیٹر کوری بکس نے، جو نیو جرسی کے ڈیموکریٹ ہیں، کہا
ان کا کہنا تھا unfortunately what we see here today where we have President Trump trying to elevate someone who has not shown
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدقسمتی سے آج کا دن دیکھنا پڑ رہا ہے جب ہمارے صدر ٹرمپ ایک ایسے شخص کو سرفراز کر رہے ہیں جس کا ریکارڈ یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے برعکس وہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے، خاص طور پر اس وقت میں جب بہت سے امریکی خاندان مالی تحفظ حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے امریکی خواب کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تھے سینیٹر کوری بکس کے الفاظ، جو نیو جرسی کے ایک ڈیموکریٹ ہیں۔ لیکن ریپبلکن سینیٹر آرن ہیچ نے، جو سینیٹ کی فائنانس کمیٹی کے سربراہ ہیں، ڈیموکریٹس کے اعتراضات کو مسترد کیا اور کہا کہ منوچن کا وسیع تجربہ، قابلیت اور علم ہے جو اس عہدے کے لیے موزوں ہیں۔ روس اس ہفتے ماسکو میں ایک کانفرنس منعقد کر رہا ہے جس میں خطے کے کلیدی ممالک افغانستان میں جاری تنازع کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کانفرنس میں امریکہ، یورپی یونین اور نیٹو سمیت کوئی مغربی طاقت موجود نہیں ہوگی۔ ماسکو میں منعقد ہونے والا یہ اجلاس روس کی طرف سے افغانستان میں مزید فعال کردار ادا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ 1979 میں افغانستان پر حملے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ماسکو کی طرف سے ایسی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم روس کا کردار ابتدائی سے متنازع رہا ہے۔ افغانستان کے بارے میں گزشتہ کانفرنس ماسکو نے دسمبر سن 2016 میں منعقد کی تھی اور اس میں صرف چین اور پاکستان شامل تھے۔ افغان حکومت اس بارے میں زیادہ خوش نہیں تھی۔ اب اس کانفرنس میں افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت اور ایران بھی شامل ہیں، لیکن امریکہ اور نیٹو اس میں شریک نہیں ہیں۔ شامی باغیوں نے پیر کے روز اس شبے کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس ہفتے روس کی پشت پناہی میں قزاقستان میں منعقد ہونے والے مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ جنگ بندی پر حکومت شام کی جانب سے مکمل عمل درآمد کرانے یا پھر قیدیوں کی رہائی جیسے خلوص نیت والے اقدام پر عمل پیرا ہونے میں ناکام رہا ہے۔ قزاقستان کی حکومت نے ہفتے کے روز کہا کہ اس نے حکومت شام اور باغیوں کے وفود کو 15 اور 16 فروری کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ دونوں فریقوں نے گزشتہ ماہ قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد براہ راست بات چیت میں شرکت کی تھی۔ باغیوں کے ایک سینئر اہلکار محمود العبود کا کہنا ہے کہ ان کا وفد مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا۔ عراقی فضائی فوج نے داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی کے گھر پر فضائی کارروائی کی ہے۔ عراقی فوج نے پیر کے روز کہا کہ کارروائی کے وقت البغدادی کے لیے بتایا گیا تھا کہ وہ کمانڈروں کے اجلاس کی صدارت کر رہا تھا، لیکن یہ بات واضح نہیں کہ وہ خود ہدف بنا یا نہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عراقی F-16 طیاروں نے ہفتے کے روز مغربی عراق میں البغدادی کے گھر کو نشانہ بنایا۔ بیان میں 13 کمانڈروں کے نام دیے گئے ہیں جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ فضائی کارروائی کے دوران ہلاک ہوئے، تاہم فہرست میں بغدادی کا نام شامل نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی حملوں کے دوران مغربی عراق میں داعش کے 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جن میں 64 جنگجو ہلاک ہوئے۔ تو یہ تو وہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کو دکھائیں، اور ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا پروگرام جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آج ہماری اس ٹیم میں شامل تھے منصور کاظم، سعدیہ اسد اور آمنہ عاصم، اور دوسری طرف کنٹرول روم میں ہمارے ساتھ ہیں انجم ہیرل گل پروڈیوسر اور نشوان کالی انجینئر۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ لاہور میں خودکش بمبار کے حملے کے بعد، جس میں اعلی پولیس اہلکاروں سمیت 1 درجن سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں صوبائی اسمبلی سے محض 100 گز کے فاصلے پر ہونے والے خودکش بم دھماکے کی جہاں تمام سیاسی و سماجی حلقوں کی طرف سے مذمت کی جا رہی ہے، وہیں دہشت گردی و انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے وضع کردہ قومی لائحہ عمل پر پوری طرح عمل درآمد نہ ہونے کی شکایت ایک بار پھر سامنے آئی ہے۔ پیر کی شام مال روڈ پر چیرنگ کراس کے مقام پر ہونے والے خودکش بم حملے میں 2 اعلی پولیس افسران سمیت 15 لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے، جبکہ درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ حزب مخالف اسے سیکیورٹی میں غفلت قرار دیتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ ان سیاسی حلقوں سمیت مبصرین کی طرف سے بھی قومی لائحہ عمل کے جائزے اور سنجیدگی سے عمل درآمد کے مطالبات بھی سامنے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کے بلند آہنگ ناقد اور حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کی استعداد کار کو بھی بڑھایا جانا ضروری تھا، جو کہ ان کے بقول حکومت نے نہیں کیا۔ منگل کو لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ قومی لائحہ عمل پر اگر سنجیدگی سے عمل درآمد کیا جاتا تو ایسے واقعات رونما نہ ہوتے۔
اگر عمل ہوتا تو ملک میں یہ جو تھوڑی بہت بھی دہشت گردی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے ایسے کہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ نہ ہوتی۔ جب تک پولیس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، یہ رینجرز یا یہ فوج کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ وہ دہشت گردی ختم کریں گے۔ پولیس جو ہوتی ہے وہ علاقے میں بھی لوگوں کو جانتے ہیں، اور جتنا آپ کی پولیس کی سٹینڈرڈ اونچی ہوگی اتنا ہی آپ کی چانس ہے دہشت گردی کو صحیح معنی میں جنگ جیتنے کی۔
صوبائی حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تمام سیکیورٹی اداروں کی توجہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے پر مرکوز ہے، اور اب تک کی کوششوں کی وجہ سے ہی ماضی کے مقابلے میں دہشت گرد واقعات میں کمی آئی ہے۔ تاہم فوج کے انٹیلیجنس ادارے ISI کے ایک سابق عہدیدار اور سلامتی کے امور کے تجزیہ کار اسد منیر کہتے ہیں کہ قومی لائحہ عمل میں وضع کیے گئے اقدام کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی گئی، اور ان کے بقول نہ ہی اس ضمن میں ٹھوس اقدام دیکھنے میں آئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی اور منافرت پھیلانے والوں کے خلاف جس انداز میں مؤثر کارروائی کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے دہشت گردی کا افریت پوری طرح سے قابو میں نہیں آ پایا ہے۔
وہ اس کو بولتے ہیں نیشنل ایکشن پلان، لیکن پلان تو وہ ہوتا ہے جس میں آپ ٹائم لائن دیتے ہیں کہ جی مدرسے بند ہو جائیں گے 2018 تک، 2016 میں یہ ہوگا، اگست میں یہ ہوگا۔ یہ تو ایک انہوں نے بلٹ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کو اگر ریوزٹ نہ بھی کریں اور لیکن اس کو ٹائمنگ دے کہ یہ جو تنظیمیں فلاں پر پابندی لگے گی، کسی اور نام سے کام کریں گے تو وہ اس پر یہ ایکشن ہوگا۔ ہیٹ سپیچ روزانہ ہو رہی ہے شیعہ کے خلاف، اس کی ویڈیو آتی ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہے۔ اس طرح یہ نہ دہشت گردی کم ہوگی اور نہ ہی یہاں پر یہ جو انتہا پسند.
یہ امر قابل ذکر ہے کہ دو سال قبل قومی لائحہ عمل ملک کی سیاسی جماعتوں اور عسکری اداروں کی متفقہ رائے سے ترتیب دیا گیا تھا, لیکن اس پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے کا ذکر عسکری حلقوں کی طرف سے بھی کیا جاتا رہا ہے. لیکن حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد میں سنجیدہ ہے, لیکن ایک دہائی سے زائد عرصے سے جاری دہشت گردی کا مکمل خاتمہ مزید وقت کا متقاضی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
لاہور میں پیر کے روز خود کش بم دھماکے کے بعد انسدادی دہشت گردی کے پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حملہ آور تنہا نہیں تھا. تین سہولت کار اسے دھماکے کے مقام پر پہنچانے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے, جنہیں واضح طور پر سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پیر کے روز پنجاب اسمبلی کے سامنے چیئرنگ کراس پر ہونے والے خود کش حملے کی جو ابتدائی رپورٹ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے تھانے میں درج ہوئی ہے, اس کے مطابق خود کش حملہ آور اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ تین سہولت کار تھے جو فرار ہو گئے تھے. کل کے خود کش حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو میڈیا دکھا رہا ہے اس میں حملہ آور کو پولیس افسران کے قریب پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑاتے دیکھا جا سکتا ہے. حکام کہتے ہیں کہ اس حملہ آور کا نشانہ مظاہرین نہیں تھے بلکہ پولیس کے افسران بظاہر اس حملہ آور کا ہدف تھے. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا نجی ٹی وی چینل جیو سے اس خود کش حملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا,
خود کش حملہ ہے تو اس کا خود کش جو ہے اس کا سر بھی جو ہے وہ مل گیا ہے, باقی جسم کے اجزاء جو ہیں تو یہ اب اس لیبارٹری رزلٹ کے بعد ہی جو ہے وہ اس کی حتمی اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جا سکے. جو تصویر انہوں نے جاری کی ہے جماعت الاحرار نے وہ ٹیلی کر گئی ہے اس فوٹیج کے ساتھ جو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کلیکٹ کی ہے.
کل کے واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا, تاہم عوامی سطح پر بھی سوگ ہی کی فضا قائم رہی. خاص طور پر ایک 30 سالہ اس لڑکی کی اس واقعے میں ہلاکت پر بہت ہی دکھ کا اظہار کیا گیا جس کی ایک ماہ بعد شادی تھی اور وہ اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے وہاں مال روڈ پر گئی تھی جہاں یہ دھماکہ ہو گیا. وزیر اعظم پاکستان بھی لاہور پہنچے اور وہ ہلاک ہونے والے ڈی آئی جی پولیس کیپٹن مبین کے گھر گئے اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی. وہاں انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. وزیر اعظم لاہور میں نظم و نسق سے متعلق ایک اہم اجلاس کی صدارت بھی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی لاہور پہنچے اور انہوں نے اسپتالوں میں اس دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی. بعد ازام وہ کیپٹن مبین کے گھر بھی تعزیت کرنے گئے. پیپلز پارٹی کا ایک وفد بھی اسپتالوں میں اس دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کرتا رہا. کل کے خود کش دھماکے میں جو 7 پولیس والے ہلاک ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جس میں گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اعلیٰ سول اور فوجی حکام شریک تھے. دریاسنا پنجاب اسمبلی نے ڈرگ ایکٹ میں ترمیم کا جو قانون منظور کیا تھا اس پر منگل کے روز گورنر پنجاب نے دستخط کر دیے ہیں اور وہ نافذ العمل ہو گیا ہے, جس کے تحت جعلی دوائیاں بنانے والوں اور بیچنے والوں کو دی جانے والی سزاؤں میں اضافہ ہو گیا ہے. اس قانون کے تحت دوائیاں بنانے والوں اور بیچنے والوں کی مختلف 14 تنظیموں کے نمائندے پنجاب اسمبلی کے سامنے چیئرنگ کراس پر پیر کے روز دھرنا دے رہے تھے جب خود کش حملہ ہوا. دوا سازوں اور فروخت کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ ڈرگ ایکٹ میں ترمیم واپس لی جائے جس کے تحت سزائیں سخت کر دی گئی ہیں. پنجاب میں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے وزیر خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں کہ جعلی ادویات کے بنائے جانے اور بیچے جانے کو اب کسی قیمت پر حکومت برداشت نہیں کرے گی اور یہ کام کرنے والوں کو ان کے بقول جیل جانا ہوگا. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
روس اس ہفتے ماسکو میں ایک کانفرنس منعقد کر رہا ہے جس میں خطے کے کلیدی ممالک افغانستان میں جاری تنازع کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. اس کانفرنس میں امریکہ, یورپی یونین اور نیٹو سمیت کوئی مغربی طاقت موجود نہیں ہے. وائس آف امریکہ اسلام آباد کے جنوبی ایشیا بیورو سے عائشہ تنظیم کی رپورٹ مارکس ہارٹن بیان کر رہے ہیں. اس کو اردو میں پیش کیا ہے شہناز نفیس نے.
ماسکو میں منعقد ہونے والا یہ اجلاس روس کی طرف سے افغانستان میں مزید فعال کردار ادا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ 1979 میں افغانستان پر حملے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ماسکو کی طرف سے ایسی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم روس کا کردار ابتدا ہی سے متنازع رہا ہے۔ افغانستان کے بارے میں گزشتہ کانفرنس ماسکو نے دسمبر میں منعقد کی تھی اور اس میں صرف چین اور پاکستان شامل تھے۔ افغان حکومت اس بارے میں زیادہ خوش نہیں تھی۔ اب اس کانفرنس میں افغانستان کے ساتھ ساتھ بھارت اور ایران بھی شامل ہیں، لیکن امریکہ اور نیٹو اس میں شریک نہیں۔ بیشتر لوگ اس صورتحال کو روس اور امریکہ کے درمیان کشیدہ تعلقات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی سینٹ میں آرمڈ سروسز کمیٹی کی ایک حالیہ سماعت میں کمیٹی کے سربراہ سینیٹر جان مکین نے کہا کہ روس امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے طالبان کو تقویت دے رہا ہے۔ بعض مقامی تجزیہ کار اس کانفرنس کو ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی آمینہ خان کہتی ہیں،
This framework does include all the regional players that have a major stake in Afghanistan. And as I mentioned earlier, terrorism is a global phenomenon. But I think
اس لائحہ عمل میں خطے کے تمام کلیدی ممالک شامل ہیں جن کے افغانستان میں بڑے مفادات ہیں۔ دہشت گردی ایک عالمی عمل ہے، لیکن میرے خیال میں علاقائی ممالک کو مزید فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی آمینہ خان کے۔ روس مشرقی افغانستان میں عسکریت پسند گروپ داعش کی موجودگی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ماسکو نہیں چاہتا کہ اس کا اثر روس کی سرحد پر واقع علاقوں پر مرتب ہو، لیکن اس کانفرنس کے ذریعے کسی ٹھوس نتیجے کی توقعات کم ہی ہیں۔ اسکائپ کے ذریعے سابق سفیر عمر صمد کہتے ہیں،
The fact that three countries are added the list at this point for the first time means that it is still going
یہ حقیقت کہ اس وقت تین مزید ملکوں کو اس کانفرنس میں شامل کیا گیا ہے، اس بات کی غماز ہے کہ صورتحال ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، جہاں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے بیانیے پر غور کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مؤثر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اس کانفرنس سے کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ الفاظ تھے سابق سفیر عمر صمد کے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور اعتبار کے فقدان کی وجہ سے متعدد کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کا انحصار روس اور چین کی صلاحیت پر ہے کہ وہ دونوں ملکوں کو اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے کس حد تک قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وفاقی جج جنہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حکم پر عمل درآمد عارضی طور پر روک دیا تھا جو سات ملکوں کے لوگوں کے امریکہ میں داخلے کے بارے میں تھا، پیر کے روز فیصلہ دیا ہے کہ اس پابندی کو روکنے سے متعلق اپیل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جبکہ ایک اور وفاقی جج نے ریاست ورجینیا میں اس پابندی کو قائم رکھنے کی ایک نئی شق کا فیصلہ دیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ایک جج جیمز رابرٹ نے اس مہینے ایک فیصلے میں عراق، ایران، شام، لیبیا، یمن، صومالیہ اور سوڈان کے ان لوگوں کو جن کے پاس جائز ویزا ہو امریکہ میں داخلے کی اجازت دی تھی، لیکن حکومت نے اپیلز کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کی تھی۔ لیکن اپیلز کورٹ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج کے فیصلے کو برقرار رکھنے کا وقفہ دیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں امیگریشن حکام نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کی گئی مختلف کارروائیوں میں 680 سے زائد افراد کو حراست میں لیا، جن میں اکثریت جرائم پیشہ افراد کی ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی نے ان چھاپوں کو معمول کی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک بدری کے لیے گرفتار کیے گئے ان افراد میں سے 75% مجرمانہ ماضی رکھتے ہیں۔ یہ کارروائیاں لاس اینجلس، شکاگو، اٹلانٹا، سین اینتونیو اور نیو یارک میں کی گئیں۔ کیلی کا کہنا تھا کہ یہ غیر قانونی تارکین وطن قتل اور جنسی زیادتیوں کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ان کے بقول حالیہ کارروائیوں کی توجہ خطرناک مجرموں پر رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو کہا تھا کہ وہ انتخابی مہم کے دوران کیے گئے اپنے اس وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے مجرمانہ سرگرمیوں ملوث غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کو کہا تھا۔ امریکہ میں بڑے ٹیموں میں سے ایک کا ایمرجنسی اسپل وے بری طرح متاثر ہونے سے خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور حکام نے اس ڈیم کے قریب واقع علاقوں سے لوگوں کو منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ وزیراعظم نواز شریف نے آج منگل کے روز کراچی کے ساحلی علاقے میں امن 2017 کے نام سے جاری کثیر ملکی بحری مشقوں کے آخری دن کی مشقیں دیکھیں۔ وہ لاہور میں خود کش دھماکے میں متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کے بعد مختصر دورے پر کراچی پہنچے تھے۔ کراچی سے یہ رپورٹ دے رہے ہیں سعود ظفر۔ یہ رپورٹ ہم آپ کو کچھ دیر میں سنوائیں گے، کچھ تکنیکی وجوہ کی بنا پر ہم یہ اس وقت آپ کو نہیں سنوا سکتے۔ پاکستان کی ایک اعلی سفارتکار تہمینہ جنجوا کو وزارت خارجہ کا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ وہ ملک کی تاریخ میں پہلی خاتون ہیں جو یہ منصب سنبھالیں گی۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے اس تقرری کی منظوری دی ہے اور تہمینہ جنجوا آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں یہ عہدہ سنبھالیں گی۔ وہ اس وقت اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں پاکستان کی مستقل مندوب کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ اس سے قبل وہ اٹلی میں بطور پاکستانی سفیر کے فرائض انجام دیتی رہی ہیں۔ اور اب ہم آپ کو کراچی سے ملنے والی وہ رپورٹ سنواتے ہیں جو سعود ظفر نے بھیجی ہے، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف نے آج منگل کے روز کراچی کے ساحلی علاقے میں امن 2017 کے نام سے جاری کثیر ملکی بحری مشقوں کے آخری دن کی مشقیں دیکھیں۔
بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کی مشق امن 2017 کا آج آخری روز تھا۔ ان مشقوں میں پاک بحریہ سمیت 36 ممالک کی بحری اور اسپیشل فورسز نے شرکت کی، جن میں بحری خطرات سے نمٹنے، اسمگلنگ کی روک تھام اور بحری قزاقی کے خلاف کارروائی کی عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ گہرے سمندر میں ہونے والی مشقوں کی اختتامی تقریب میں وزیراعظم نواز شریف نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ وزیراعظم نے دورہ کراچی میں گورنر ہاؤس میں امن و امان کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ بھی لینا تھی، لیکن گزشتہ رات لاہور مال روڈ پر ہونے والے بم دھماکے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کے باعث وزیراعظم اپنا دورہ کراچی مختصر کر کے لاہور روانہ ہو گئے۔ ادھر دو روز قبل کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کے بعد پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ رات گئے مختلف کارروائیوں کے دوران پولیس نے الگ الگ چھاپوں میں 9 افراد کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ برآمد کر لیا۔ کراچی میں جاری دہشت گردی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپریشن کے حوالے سے تجزیہ کار شہزاد شاہ جیلانی کہتے ہیں،
یہ جو آج کل حالات ہیں ملک کے اندر جس میں دہشت گردی کو ہم نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نہتے، جو ہمارے شہری ہیں، ہماری جو فورسز ہیں، پولیس والے ہیں، میڈیا نمائندے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹرم سنتے ہیں جب آپریشن ہوتا ہے آرمی کی طرف سے یا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں اسٹرائک بیک، لیکن یہ اب دہشت گردوں کا اسٹرائک بیک ہے اور یہ ایک واضح جو ہے ان کی ایک وہ ہے جو ان کا ایک نشانہ بنانا جو ہے کہ وہ ابھی ختم ہوئے نہیں ہیں، چاہے وہ بارڈر کے اس پار سے آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، کہاں سے بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اس کا جو میکینزم ہے وہ ان پلیس نہیں ہے۔ یہ ایک بات واضح ہو رہی ہے، جو حکومتیں جو ہیں چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، اس میں جو نیشنل ایکشن پلان نیکٹا، ہم بار بار اس پہ بات کرتے ہیں، ہم نے اپنا بجٹ جو ہے وہ بڑھایا ہے اس آپریشن پہ، ہمارے جو ہے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا جو نظام ہے اس کے اندر لگتا ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ معلومات، انٹیلیجنس اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں جو ہے اس میں جو ہے وہ ابھی بھی کچھ نہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس پر کام کرنا ہے، بہت ضروری ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو یہ ضرب برس کی ایکسرسائز، سی پیک اور دیگر ہمارے جو عالمی سطح تک جو ہمارا امیج ہے اور امریکہ کے اندر انتظامیہ کی تبدیلی، پھر بھارت کے ساتھ ہمارا جو معاملہ چل رہا ہے، افغانستان کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے، तो उसमें कहीं ना कहीं हम फिर हमें कहीं ना कहीं धचका जरूर पहुंचेगा, इस पर बहुत ज्यादा जो है अब कोई एक्शन लेने की जरूरत है।
दूसरी जानिब कराची से छट्टा जाने वाली मुसाफिर बस टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तारी के बायस सामने से आने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 27 के करीब जख्मी हो गए। वाज़े रहे कि शहर कराची में गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान ये चौथा ट्रैफिक हादसा है। इन चारों हादसात में अब तक 6 तालिब इल्मों समेत 12 अफराद लुक्मे अजल बन चुके हैं। सऊद जफर, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
पाकिस्तान की वजारत खारजा ने मुतनाज़े कश्मीर की सरहद पर एक झड़प के दौरान 3 सिपाहियों की हलाकत के बाद आज मंगल के रोज भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके उसे एहतजाजी मुरासला दिया। वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है कि दीदा दानिस्ता आम शहरियों को हदफ बनाना बैन अलाक़वामी कवानीन और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। इस्लाम आबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने मुतनाज़े इलाके कश्मीर को मुनकसिम करने वाली आरजी हदबंदी पर भारतीय फोर्सेस की मुबैना बिला इश्ताल फायरिंग से अपने 3 फौजियों की हलाकत पर भारत से शदीद एहतजाज किया है। पीर को पाकिस्तानी फौज ने बताया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी कश्मीर के जिला भिम्बर के थोप सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने बिला इश्ताल फायरिंग की, जिससे जख्मी होने वाले 3 पाकिस्तानी फौजी बाद अजां अस्पताल में दम तोड़ गए। मरने वाले पाकिस्तानी फौजियों में नायक गुलाम रसूल, नायक इमरान जफर और सिपाही इमाम बख्श शामिल हैं। मंगल को इस्लामाबाद में तायनात नायब भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारिजा तलब किया गया और इस वाके पर उन्हें पाकिस्तान की तशवीश और तहफ़ुज़ात से आगाह किया गया। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा से जारी एक बयान के मुताबिक जनूब मशरकी एशिया डिवीजन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद फैसल ने भारतीय सिफारतकार JP सिंह को आगाह किया कि दानिस्ता तौर पर शहरियों और फौजियों को निशाना बनाना दर हकीकत काबिल मजम्मत और इंसानी वक़ार और इंसानी हकूक के बैन अलाक़वामी कवानीन के मनाफी है। उन्होंने जोर दिया कि भारत 2003 के फायरबंदी मुआहदे का एहतराम और इस ताज़ा वाक़े की तहकीकात करे। कबल अज़ीं पाकिस्तानी फौज ने अपने बयान में बताया था कि उसकी फोर्सेज ने जवाबी फायरिंग भी की, जिसमें हुक्काम के बकौल लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब भारतीय फोर्सेज का भी जानी नुकसान हुआ। ताहम उनकी तादाद के बारे में बयान में तफसील फराहम नहीं की गई। भारत की तरफ से इस बारे में ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। दोनों हमसाया एटमी कुव्वतों के दरमियान खासतौर पर गुज़श्ता सितंबर में भारतीय कश्मीर के इलाके उड़ी में फौज के एक हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के मुबैना हमले के बाद से ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। इस हमले में 18 फौजी मारे गए थे और भारत ने इल्ज़ाम आयद किया था कि हमला आवरों को पाकिस्तान में मौजूद अनासिर की मावनत हासिल थी, लेकिन इस्लामाबाद इस दावे को मुस्तरद करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2003 में दोनों मुल्कों के दरमियान फायरबंदी का मुआहदा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद यहां फायरिंग और गोलाबारी के तबादले के वाकयात पेश आते रहते हैं। खास तौर पर गुज़श्ता 1 साल के दौरान इन वाकयात में काबिले जिक्र इजाफा देखा गया। दोनों मुल्क फायरबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी में पहल का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद करते हैं। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारतीय कंट्रोल के कश्मीर में अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़प में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। ये वाकया श्रीनगर से 30 किलोमीटर शिमाल में एक मकान पर सिक्योरिटी फोर्सेस के छापे के दौरान पेश आया। श्रीनगर से रिपोर्ट दी है यूसुफ जमील ने।
नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हाजिन इलाके में जो दारुलहुकूमत श्रीनगर से 30 किलोमीटर शुमाल में वाक़े है, मंगल को अलल सुबह झड़प भारतीय फौज के लिए मोहलिक साबित हुई। भारतीय फौज की 13 और 31 राष्ट्रीय राइफल्स, मकामी पुलिस के शोरिश मुखालिफ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और भारत के विफाकी पुलिस फोर्स CRPF के भारी दस्तों की तरफ से मुश्तरक तौर पर शुरू किए गए एक ऑपरेशन के दौरान एक निजी मकान में महसूर अस्करियत पसंद ने उन पर दस्ती बम फेंका। 3 फौजी मौके ही पर हलाक और 2 अफसरों समेत 10 हिफाजती एहलकार और एक शहरी जख्मी हो गए। एक जख्मी फौजी अफसर मेजर PS थापा की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। उन्हें और दूसरे जख्मियों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर लाकर एक फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अहदेदारों के मुताबिक CRPF का कमांडर जतीन चितन भी झड़प के दौरान जख्मी हुआ। अहदेदारों ने यह भी बताया कि उन्हें निजी मकान में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला मिली थी, जिसकी बुनियाद पर इलाके को पाव फटने से जरा पहले घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मकान में महसूर अस्करियत पसंद ने हिफाजती दस्तों पर दस्ती बम फेंकने के बाद वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे जवाबी कार्रवाई में हलाक किया गया। मुमकिन तौर पर उसका ताल्लुक कालदम लश्कर-ए-तैयबा से है, ताहम ताहाल उसकी शिनाख्त नहीं की जा सकी है। جھڑپ کے فوراً بعد ایک قریبی علاقے صدرکوٹ میں مسلمان مظاہرین جو مارے گئے عسکریت پسند کی لاش کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ 8 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے اور ان میں سے 5 کے پیلٹ یا چھرے لگے ہیں۔ واضح رہے، 2 روز قبل بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع کلگام کے ناگبل فرسل گاؤں میں عسکریت پسندوں اور حفاظی دستوں کے درمیان جھڑپ میں 4 عسکریت پسند، 1 شہری اور 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اتوار کی صبح ہونے والی اس مسلح لڑائی میں بھارتی فوج کا ایک میجر اور 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے۔ حالیہ ہفتوں میں بھارتی فوج کو عسکریت پسندوں کے ساتھ ہوئی تصادم آرائی کے یکے بعد دیگرے واقعات میں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس پر عہدیداروں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ کلگام میں ہوئی جھڑپ کے بعد علاقے میں مقامی لوگوں اور حفاظی دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی تھیں، جن کے دوران مظاہرین پر کی گئی فائرنگ میں ایک 22 سالہ نوجوان ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ شہری ہلاکتوں کے بعد بھارتی کشمیر میں صورتحال ایک مرتبہ پھر کشیدہ ہو گئی تھی اور اسے سابرائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی اپیل پر کشمیر کے مختلف علاقوں میں پیر کو ہڑتال بھی کی گئی۔ دنیا اثنا بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رام گڑھ سیکٹر میں پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد، جسے نئی دہلی انٹرنیشنل بارڈر اور اسلام آباد ورکنگ بارڈری کہتے ہیں، ایک سرنگ دریافت کی ہے جسے اس کے بقول دہشت گرد پاکستان سے بھارتی علاقے میں داخل ہونے کے لیے استعمال کرنے والے تھے۔ جموں میں بی ایس ایف کے ایک ترجمان نے کہا کہ زمین دوز راستے کے بر وقت انکشاف سے دراندازی کی ایک بڑی ممکنہ کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ ترجمان نے الزام لگایا کہ اس طرح بھارت کے خلاف اس کے اپنے الفاظ میں پاکستان کے عزائم ایک بار پھر بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ترجمان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ نومبر کی 29 تاریخ کو دہشت گردوں نے اسی طرح کے ریٹ ہول زمین دوز راستے کا استعمال کر کے بھارتی کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امیگریشن پالیسیوں کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پیر کے روز اپنی سوچ پر قائم رہے۔ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے جاری کاروائی کو سراہا، جبکہ ٹروڈو نے اپنے ملک میں شامی مہاجرین کی کامیابی کی تعریف کی۔ ٹروڈو نے کینیڈا میں 40,000 شامیوں کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی شامی مہاجر کے امریکہ میں داخلے پر غیر معینہ مدت تک پابندی چاہتے ہیں، جو ان کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس پر عدالت نے روک لگا دی ہے، جس کے تحت مسلمان اکثریتی ملکوں سے آنے والوں کے سفر پر پابندی لگائی گئی ہے جن کا ماضی میں دہشت گرد حملوں کا ریکارڈ رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کینیڈا میں شامیوں کی موجودگی سے امریکہ کی شمالی سرحد محفوظ رہے گی، ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس منعقدہ اخباری کانفرنس کو بتایا، آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تاہم حالیہ دنوں میں امریکی امیگریشن کی جانب سے جرائم پیشہ ریکارڈ کے حامل تارکین وطن کو پکڑنے اور ملک بدر کرنے کی غرض سے مارے جانے والے چھاپوں کے بارے میں امریکی سربراہ نے کہا کہ ہم انہیں باہر نکال کر دم لیں گے، میں وہی کچھ کر رہا ہوں جو میں نے صدارتی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ نے شام کی سرکاری فورسز پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال کم از کم 8 دفعہ رہائشی علاقوں پر کلورین کے وہ بم گرائے جن کے استعمال پر پابندی ہے۔ ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
پیر کے روز ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری کی گئی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حلب پر کلورین کے یہ حملے گزشتہ برس نومبر میں اس وقت شروع ہوئے جب شام کی سرکاری فورسز روسی فضائی فورسز کی مدد سے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں داخل ہو رہی تھی۔ ویڈیو میں زردی مائل سبز رنگ کے گیس کو دھماکے والی جگہ سے اٹھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک کیمرہ مین زمین پر پڑے 4 ہلاک کیے گئے بچوں کو دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس زہریلی گیس سے خاندان کے تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر لوئس چاربونیلف کے الفاظ، گو کے ہلاکتیں کم ہوئی ہیں لیکن میں بچوں پر کلورین گیس کے استعمال کی خطرناک نوعیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں. یہ ایک ایسا خطرناک ہتھیار ہے جسے کیمیکل ویپن کنونشن کے تحت استعمال نہیں کیا جا سکتا, اور شام 2013 میں اس کنونشن کا ممبر بن چکا ہے اور وہ ان ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر سکتا. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر کے. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اس کیس سے مزید تقریباً 200 افراد متاثر ہو چکے ہیں. رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 17 نومبر اور 13 دسمبر کے درمیانی عرصے میں ان کلورین گیس کے حملوں کی تعداد ان 8 حملوں سے ایک زیادہ ہے جس کا ذکر اس رپورٹ میں کیا گیا ہے. صدر بشار الاسد کی حکومت ان الزامات کو کئی دفعہ رد کر چکی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے باغیوں کے خلاف کبھی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
5 فروری یعنی کل بدھ کے روز روس میں افغانستان میں 15 فروری یعنی کل بدھ کے روز روس میں افغانستان میں امن کے بارے میں بین الاقوامی مذاکرات کا دوسرا دور منعقد ہوگا. ان مذاکرات میں افغانستان کے نمائندے پہلی مرتبہ شرکت کریں گے, جبکہ امریکہ کو دعوت نہیں دی گئی ہے. تاہم افغان عہدیدار طالبان کے ساتھ روس کے براہ راست مذاکرات سے خوش نہیں ہیں, اور امریکہ کا کہنا ہے کہ اس سے ان کی کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے. ماسکو سے ڈینیل شرف کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ بنصر.
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امن مذاکرات کا اعلان اپنے افغان ہم منصب کے دورے کے موقع پر کیا تھا. دسمبر میں ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں چین اور پاکستان موجود تھے, جبکہ ایران, بھارت اور افغانستان اب پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں. ایم جی میں یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے تجزیاتی سینٹر کے ڈائریکٹر آندرے کزنسوف کہتے ہیں کہ اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے افغان حکومت کی صلاحیت کا غلط اندازہ نہیں لگانا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ روس وسطی ایشیا میں جڑ پکڑنے والے داعش کے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں تعاون چاہتا ہے. ان کے الفاظ,
افغانستان از اے پلیس ویئر دیئر آر مینی انٹرنیشنل ٹیررسٹس, مینی آف دیم آر وِد رشن پاسپورٹس.
افغانستان ایسا ملک ہے جہاں بہت سے بین الاقوامی دہشت گرد ہیں. ان میں سے بہت سو کے پاس روسی پاسپورٹ ہے, یا وہ روسی بولنے والے وسط ایشیائی باشندے ہیں جو روس کے لیے بھی خطرہ ہو سکتے ہیں. اگرچہ افغانستان میں 5 گنا جانی نقصان کے ذمہ دار طالبان ہیں, مگر داعش کے حملے بھی افغانستان میں بڑھتے جا رہے ہیں. دمیتری ورلاتروف کنٹمپرری افغانستان اسٹڈیز سینٹر سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طالبان سے بات کی جا سکتی ہے کہ وہ داعش کے خلاف اور اسے شکست دینے کے لیے تعاون کریں. امریکی عہدیدار کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ روس کے روابط اور ایران اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے طالبان کو مدد ملتی ہے, جبکہ افغان حکومت اور نیٹو کی کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے. ان کے الفاظ,
On one hand, it's absurd to say that Russia doesn't strive to stabilize the situation in Afghanistan.
ایک طرف تو یہ کہنا لغو ہے کہ روس افغانستان کی صورتحال مستحکم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا. دوسری جانب روسی قیادت کو تشویش ہے کہ امریکہ نے بہت سے ایسے فضائی اڈے حاصل کر لیے ہیں جو نیوکلیئر بم گرانے والوں کی تعیناتی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. افغانستان میں امریکہ کے کالا کمانڈر نے کہا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے افغان فورسز کی بہتر تربیت کی غرض سے ہزاروں مزید امریکی فوجیوں کی ضرورت ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں ویلنٹائن ڈے منانے پر عدالتی پابندی کے بارے میں ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان نفیسہ ہود بھائی نے ماہرین سے گفتگو کی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
یہاں امریکہ میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے, اور اتفاق سے پاکستان کے اندر ویلنٹائنز ڈے یعنی کہ جب کپلز اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اس پر پاکستان کے اندر مکمل بین لگایا گیا ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے امریکہ سے سینئر تجزیہ کار ملک ندیم عابد نے. ندیم عابد, سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ ویلنٹائنز ڈے کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کیوں اس کی اجازت نہیں دیتا.
جی السلام علیکم. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کا, سیاست کے خشک موضوع سے بالکل ہٹ کے. دیکھیے, یہ سینٹ ویلنٹائن کے یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے, جن کو عشق کرنے کے الزام میں جیل بھیجا گیا تھا اور وہ جیل میں بیٹھے ہوئے بھی عشق کرنے سے باز نہیں آتے تھے. تو بیسیکلی یہ اپنے نیک جذبات یا اپنے پیار کے جذبات کے اظہار کا دن ہے. मैं ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں یہ جتنے دن منائے جاتے ہیں یہ جتنے تہوار منائے جاتے ہیں ان کے پیچھے کاروباری مقاصد ہوتے ہیں. یہ جو ویلنٹائن ڈے بھی ہے یہ آپ کے سننے والوں کے انٹرسٹ کے لیے میں بتاتا چلوں کہ پچھلے سال $20 بلین اس ویلنٹائن ڈے پہ خرچ کیا گیا تھا. اب دیکھیے جتنے یہاں پہ تہوار ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پیچھے کاروباری مقاصد ہوتے ہیں. ایون یہ جو ہم مناتے ہیں ہیلووین مناتے ہیں اس میں بھی جو نہ بکنے والی گھاس بھی بک جاتی ہے دکانداروں کی اور کسانوں کی. سو بیسیکلی پاکستان میں جہاں تک منانے کا تعلق ہے تو پاکستان کے اپنے لاز موجود ہیں. اگر پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور قرآن اور اللہ کا قانون اس کا بنیاد ہے تو میرا خیال ہے ان کو حق حاصل ہے عدالت کو کہ اس کو منع کیا جائے یا پابندی لگائی جائے. لیکن اگر within the limits رہ کے اپنے خیالات کا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے کسی کو تحفہ دے کے پھول بھیج کے یا چاکلیٹ بھیج کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہونی چاہیے.
اچھا اس وقت ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں کالمنسٹ اور ٹی وی ٹاک شو ہوسٹ فروخ پٹافی نے جوائن کیا ہے. وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. فروخ پٹافی آپ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں ویلنٹائنز ڈے یہاں تو خیر بہت کمرشل انداز میں منایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ باہر کیف مغرب زدہ ہی کئی کہہ لیجئے لیکن وہ اس کو منانا پسند کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت سرکار کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اور کس طرح سے پابندی لگانا چاہتی ہے اس کے منانے پہ.
دو باتیں میں ضرور کہوں گا کہ آج آپ کو پتا ہوگا لاہور میں دھماکہ ہوا تو اس کے بعد میرے خیال میں کل سوگ کی ایسی کیفیت ہوگی کہ شاید ویلنٹائن ڈے آبزرو ہی کوئی نہ کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ کم از کم ان تھیری جو آج کے دن کا فیصلہ آیا ہے وہ عقل سے بالکل سمجھ سے بالکل جو ہے وہ باہر کی بات بچی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اس کو مذہبی رنگ کیوں دینا شروع کر دیا ایک بات تو یہ. دوسرا ایسے سمجھا جانے لگا ہے جیسے یہ ہمارے اخلاقیات کو بھی چیلنج کرے گا. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے روٹس جو ہیں اس کے اندر جتنا لوک کہانیاں ہیں وہ محبت اور عشق کے بارے میں ہیں. اگر ہم آج کے دن کل کے دن یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کم از کم اس کو آبزرو کرنے دیجیے. بہت کمرشل انٹرسٹ بھی ہے اس میں اور ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اور اس کے اندر کم از کم میڈیا کو تو یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اشتہار نہیں چلا.
ہمارے ساتھ تھے یہاں سیاسی اور سماجی تجزیہ کار ملک ندیم عابد اور پاکستان سے ہم نے لیا تھا کالمنسٹ اور ٹی وی ٹاک شو ہوسٹ فروخ کے پٹافی کو.
ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے خصوصی فیچر تیار کیا ہے مدثرہ منصر نے.
ہر سال 14 فروری کو امریکہ میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے. حالیہ برسوں میں ویلنٹائنز ڈے کا تہوار تیزی سے مقبول ہوا ہے. ویلنٹائنز ڈے کو محبت کرنے والوں کا دن کہا جاتا ہے. یہ دنیا کے قدیم ترین تہواروں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں کہ پہلا ویلنٹائن 498 عیسوی میں روم میں منایا گیا تھا یعنی 1500 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے. مگر محبت کی تاریخ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے. مگر محبت ہے کیا؟ شاعر اور ادیب اسے سب سے لطیف اور پاکیزہ جذبہ قرار دیتے ہیں. دنیا بھر کے ادب و فن میں جتنا کچھ اس پر تخلیق کیا گیا ہے اس کا عشر عشیر بھی کسی اور موضوع کے حصے میں نہیں آیا. سائنسدان کہتے ہیں کہ محبت کا جذبہ کرۂ ارض کے ہر زیرو میں موجود ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ محبت دماغ کے ایک مخصوص حصے میں رونما ہونے والی کیمیائی تبدیلی ہے. طبی یونان میں اسے دیوانگی قرار دیتے ہوئے اس کا علاج تجویز کیا گیا ہے. نفسیاتی ماہرین محبت کو عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کے لیے موجود فطری کشش کا نام دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹوں سے، بہنوں کو اپنے بھائیوں سے اور بیٹیوں کو اپنے والد سے زیادہ پیار ہوتا ہے. سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ صنف مخالف سے محبت کے سوا تمام محبتیں معاشرے اور ماحول کے تقاضوں، ضرورتوں اور ان کے اثرات کے تابع ہوتی ہیں. انسان محبت میں کب گرفتار ہوتا ہے؟ سماجی ماہرین کے خیال میں یہ ایک طویل عمل ہے جو بتدریج آگے بڑھتا ہے. مگر شاعری میں اسے ایک ایسا تیر قرار دیا گیا ہے جو آنن فانن جگر کے پار ہو جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس اس نظریے کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ عشق کا تعلق دل سے نہیں بلکہ دماغ سے ہے۔ ایک حالیہ سائنسی مطالعے سے ظاہر ہوا کہ عشق پہلے ہی نظر میں ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی چہرہ نظروں کو بھاتا ہے دماغ کے ایک مخصوص حصے میں برقی لہریں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ایم آر آئی کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی ماہرین کو پہلی نظر میں محبت کے نظریے سے قدر اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عشق میں گرفتار ہونے میں 1.5 سے 4 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عشق کی پہلی منزل لاشعوری طور پر جنسی کشش کے تابع ہوتی ہے، دوسری منزل پر اپنے محبوب کے ہر انداز اور ہر پہلو کو بخوبی سمجھا جانے لگتا ہے، اور آخر میں جی رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی۔ سینٹ ویلنٹائن، جس کی یاد میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے، نوجوان جوڑوں کی شادیاں کرواتے تھے۔ سن 270 عیسوی کے لگ بھگ روم کے بادشاہ کلاؤڈس دوم نے نوجوان فوجیوں کی شادی پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ سینٹ ویلنٹائن چوری چھپے ان کی شادیاں کروانے لگے اور بالآخر قید کر دیے گئے۔ زیادہ تر روایات کے مطابق انہیں 14 فروری 1270 عیسوی میں سزائے موت دے دی گئی۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جیل میں ایک لڑکی ان سے ملنے آتی تھی، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، جس کا اظہار انہوں نے سزائے موت سے قبل لڑکی کے نام آخری خط میں کیا تھا، اور خط کے آخری الفاظ تھے تمہارا ویلنٹائن۔ آج بھی ویلنٹائنز ڈے پر بھیجے جانے والے کارڈوں پر کسی کے دستخط نہیں ہوتے، صرف یہی دو الفاظ ہوتے ہیں۔
اے بہارو گواہ رہنا، اے نظارو گواہ رہنا، تو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی۔
دسرا منزل، اردو ویوے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے داعش کو شکست دینے کا اپنا وعدہ دہرایا تھا۔
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism which we will eradicate completely from the face of the earth۔
صدر ٹرمپ نے 28 جنوری کو ایک اعلامیے پر دستخط کیے تھے جس میں داعش کو ان خطرات میں سب سے بھیانک اور جارحانہ قرار دیا گیا تھا جو بنیاد پرست اسلامی دہشت گردی سے امریکہ کو لاحق ہیں۔ اس اعلامیے میں کیلا میولر کے قتل کے ساتھ ساتھ امریکی شہریوں جیمز فالی، اسٹیون سوٹلوف اور پیٹر عبد الرحمان کیسک کا بھی ذکر موجود ہے، جنہیں داعش کے جنگجوؤں نے سر قلم کر کے ہلاک کیا تھا۔ اعلامیے میں صدر ٹرمپ نے داعش سے متاثرہ افراد کے امریکہ میں حملوں، پیرس، برسلز اور برلن میں داعش کی دہشت گرد کارروائیوں اور داعش کے زیر قبضہ علاقوں میں جنگجوؤں کے منظم مظالم اور قتل عام کا بھی ذکر کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی وزیر دفاع کو حکم دیا ہے کہ وہ آئندہ 30 روز کے اندر داعش کو شکست دینے کے جامع منصوبے کا ابتدائی خاکہ انہیں پیش کریں۔ وزیر دفاع، یہ منصوبہ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ اور داخلی سلامتی کے وزیر کی مشاورت سے تشکیل دیں گے، جس میں انہیں ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور صدر ٹرمپ کے مشیران برائے قومی سلامتی، داخلی سلامتی اور انسداد دہشت گردی کی معاونت بھی حاصل ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان سین اسپائسر نے حال ہی میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ منصوبے میں داعش سے مقابلے کے لیے امریکی حکمت عملی میں درکار ضروری تبدیلیوں کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔
پبلک ڈپلومیسی، انفارمیشن آپریشنز اینڈ سائبر اسٹریٹجیز ٹو آئسولیٹ اینڈ ڈی لیجیٹیمائز آئیسس اینڈ اٹس ریڈیکل اسلامسٹ آئیڈیالوجی، آئیڈینٹیفیکیشن آف نیو کوالیشن پارٹنرز ان دی فائٹ اگینسٹ آئیسس اینڈ پالیسیز ٹو امپاور کوالیشن پارٹنرز ٹو فائٹ آئیسس اینڈ اٹس افیلیٹس۔
یہ سین اسپائسر تھے جو کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ کا واضح مقصد داعش کو شکست دینا اور اسے تباہ کرنا ہے۔ ان کے بقول یہ کام صرف امریکی سلامتی کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ اس خطرے سے نبٹنے کے لیے امریکہ کو فیصلہ کن کارروائی کرنا ہوگی، اور امریکی صدر اس کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔
ہمارے آج کے اس شو کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ کل، اور انجینئر تھیں ناشوان کالی۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور آپ پروگرام سنیے گا چہارنگ۔